الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا. یہ اسلامی حکومت میں جب غیر مسلم رہا کرتے تھے تو وہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں رہتے اور کس طرح سے ان کو پروٹیکشن دیا جاتا یا ان کو پروٹیکشن حاصل تھا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو اس زمانے میں صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا تھا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بھی نظریہ تھا کہ جگہ جگہ ایسے یعنی ایک ہی جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زیادہ نہ رہیں کیونکہ اس سے پھر یہ خطرہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت اور محبت بہت زیادہ نہ بڑھ جائے اور جس کی بنا پر ایک نیا فتنہ پیدا ہو جائے. سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کتنی دور رس نگاہ تھی ان کی, بہت ہی زیادہ معاملہ فہم, بہت زیادہ فراست, بہت بصیرت والے انسان تھے ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بہترین بصیرت سے نوازا تھا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے سمجھیں. اور واقعی میں ایک لیڈر اور ایک رہنما کو کیسے ہونا چاہیے, یعنی کوئی ٹیم کب کامیاب ہو سکتی ہے اپنے کام میں, یا ایک رہنما کا ایک لیڈر کا کیا رول ہو, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدرجہ اتم یعنی کمپلیٹلی عمر رضی اللہ عنہ میں موجود تھا. جبکہ آج کے دور میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ آج ہمیں ایسے ہی رہنماؤں کی, ایسے ہی لیڈرز کی ضرورت ہے جو کہ معاملہ فہم ہوں, بصیرت رکھنے والے ہوں اور جن کے اندر معاملات کو سلجھانے کی ایبلٹی صلاحیت موجود ہو. الحمدللہ یہ تمام کوالٹیز عمر رضی اللہ عنہ میں موجود تھیں. اور ان کے جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں تو دراصل یہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور اپنے اندر بھی ویسی ہی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ یہ سوچ کر نہ گزر جائیے کہ ہم کوئی قصہ کہانی سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور بس سن کر ہم واہ واہ کر لیں, نہیں, بلکہ ایک ایک صفت کو ہمیں اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. اپنے خصوصاً جو نوجوان نسل ہے ہماری, اپنے بچے, ان کے اندر یہ کوالٹیز کو ہم پروان چڑھائیں, ڈیولپ کریں تاکہ ہمارے بچے آنے والی نسل کے رہنما بنے اور اچھی طرح سے وہ دوسرے لوگوں کو گائیڈ کرنے والے بنے, دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بنے انشاءاللہ. تو ان کی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین حکمت عملی تھی اور صرف یعنی کوئی ایک شعبے میں نہیں تھی, کوئی ایک فیلڈ میں نہیں تھی حکمت عملی ان کی, بلکہ ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, چاہے وہ پولیٹکس کا شعبہ ہو, چاہے وہ مذہب کا شعبہ ہو یعنی دینداری, عبادات ہوں, یا پھر معاملات ہوں, یا معاشرت ہوں, یا معیشت ہوں, ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ماشاءاللہ وہ حرفاً مولا یا آل راؤنڈر تھے کہ حیران ہوتی ہے طبیعت کہ کیسے ان کا ذہن ماشاءاللہ کام کرتا تھا. تو جتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھیں گے, جدوجہد کریں گے, اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی راہیں کھولتا چلا جائے گا. جیسے ہم پڑھتے نا آیت کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے ہم ان کے لیے راہیں آسان کرتے چلے جائیں گے, کھولتے چلے جائیں گے. تو ہم بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی, استعمال کرنے کی. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے راستے آسان کرتا ہے اور نئی نئی راہیں سوجتی چلی جاتی ہیں الحمدللہ. اور پھر ہم دعا بھی کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اتنی سمجھ, اتنی عقل, اتنی معاملہ فہمی دے کہ میں تیرے دین کے راستے میں ایسے کام کروں جو کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے. مجھے نئے راستے سجھا, مجھے نئی راہیں سجھا, مجھے صحیح اچھے سے سمجھداری دے کہ میں بہتر طریقے سے دین کی خدمت کر سکوں. ہم گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے آگے, ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتی, مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کر سکتی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی مجھے راستہ سجھا دے, تو ہی مجھے وہ بات بتا دے, میرے دل میں بات ڈال دے تاکہ میں وہ کام کر سکوں. تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انہوں نے ان کی ایک سیاسی حکمت عملی یہ بھی تھی کہ جو کبار صحابہ تھے یعنی جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جن کی بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ اہمیت تھی, ان کو انہوں نے اپنے پاس مدینہ میں ہی رکھا تھا. اس کی ایک تو حکمت یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اہم کام جب درپیش ہو تو یہ لوگ مدینہ میں ان کے آس پاس ہی رہے تاکہ یہ ان سے مشورہ کر سکیں، تاکہ دوسرے اور بہت سے لوگوں کو آبجیکشن اٹھانے کا موقع نہ ملے کہ وہ لوگ آبجیکشن نہ لے کے اکیلے عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیسے کر لیا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ تمام صحابہ کرام کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو اس پر بھی سب لوگ راضی رہیں گے۔ ایک تو یہ ان کی حکمت تھی، دوسری حکمت یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، کبار صحابہ، اگر ان کو کہیں دور دراز کے ملکوں میں بھیج دیا جائے، صوبوں میں بھیج دیا جائے، تو چونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے ارد گرد عقیدت سے ایسی دیوار کھڑی کر دیں یا اتنے ان کے گرویدہ ہو جائیں کہ پھر ان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یا خلیفۃ المسلمین، یہ جو خلیفہ وقت ہے، اس کی اہمیت کم ہو جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جو گروہ بندی ہوتی ہے، یہ نئی نئی سیاسی جو پارٹیز نکلتی ہیں، وہ اسی بنا پر ہوتی ہیں۔ تو ان کی الحمدللہ یہ دورس نظر تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے انتشار سے بتایا امت کو، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر ایسا ہو جائے گا، جگہ جگہ یہ نئے لوگ جو اسلام لائے ہیں جنہوں نے، اور انہوں نے اگر صحابہ کرام کو بہت زیادہ اہمیت دے دی یا ان کے تعلق سے عقیدت ایسے قائم کر لی کہ ان کو بہت بڑا درجہ دے دیا، تو اس سے نئے سیاسی فرقے وجود میں آئیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آخری دور میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے ہی ہوا۔ تو یہ الحمدللہ ان کی دور اندیشی سیاسی بصیرت تھی، سمجھیں، عمر رضی اللہ عنہ کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت معاملہ فہمی اور بصیرت سے نوازا تھا، جس کا فائدہ امت مسلمہ کو الحمدللہ ملتا رہا ان کے پورے 10 سالہ خلافت کے دور میں۔ اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جب یہودیوں نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا خیبر میں، جنگ خیبر میں، تو انہوں نے اجازت چاہی تھی یہود نے کہ ہمیں یہیں رہنے دیجئے، اور اللہ کے رسول نے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے، تم زمینیں اپنے پاس رکھو اور اس زمینوں پر تم محنت کرو، یعنی اس پر تم جو بھی چیزیں گرو کرنا ہے گرو کرتے رہو، کھیتی باڑی کرو، اور اس کی آدھی فصل تم نے ہمیں دینا اور آدھی تم خود رکھنا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک وہ لوگ وہاں رہے، لیکن اس کے بعد ان کی شرارتیں پھر شروع ہو گئیں۔ تو ایک دفعہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے ان سے ساری چیزیں لینے کے لیے جو آدھا مال تھا، تو رات کے وقت انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس بنا پر ان کا پیر یا ہاتھ ٹوٹ گیا بتایا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح سے شرارتیں شروع کر دی، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دھمکی دی اور کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ آ کر عمر رضی اللہ عنہ سے آرگیو کرنے لگے کہ ہم کو تو اللہ کے رسول نے خود یہاں رکھا تھا، آپ ہمیں کیسے نکالتے ہیں، یہ کیوں نکال رہے ہیں؟ تو انہوں نے یاد دلائے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو ایک یہودی پھر وہاں پر آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ ہمیں ایسی سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا تھا؟ اب آپ کو تو معلوم ہے کہ یہود بہت چالباز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے پریشرائز کر کے عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا فیصلہ واپس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دی کہ کیا تم وہ بات بھول گئے جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کیف بک اذا اخرجت من خیبر تعدبک قلوسک لیلۃ بعد لیلۃ، یعنی وہ وقت یاد کرو جب تجھے خیبر سے نکال دیا جائے گا اور تیری اونٹنی تجھے لے کر کئی راتیں بھاگتی رہے گی۔ تو یہود کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، وہ تو ابو القاسم نے محض مذاق کیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آپ نے ان سب کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، یعنی یہود کو خیبر سے بھی پھر نکال دیا گیا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ملک میں امن و امان رہے، اور اصل میں یہ کام انہوں نے جو کیا تھا وہ اسی بنا پر کیا کہ ملک کا امن و امان ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر ان کے دور میں آزادی فکر بھی بہت زیادہ تھی، جتنے بھی جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ کہا جاتا تھا کہ ایک دفعہ ایک معاملہ کسی نے ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ میرے اس معاملے کا فیصلہ علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے یہ معاملے کا فیصلہ علی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اگر میں ہوتا اس جگہ تو میں یہ اور یہ فیصلہ کرتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ پھر اپنا فیصلہ کیوں نہیں نافذ کرتے؟ تو کہا کہ نہیں، ان کی بھی رائے درست ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ وسعت نظری ہے کہ خود خلیفۃ المسلمین ہے لیکن قاضی نے جو فیصلہ دے دیا اور اپنی جگہ وہ بھی درست ہے، ان کا خود کا فیصلہ بھی درست ہے، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا اسی کو قائم رکھا جائے۔ یہ ہمیں آزادی رائے کی، یعنی فکر کی جو آزادی تھی، اس کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ پھر ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی مجھ میں کجروی دیکھے تو اسے سیدھا کر دے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اگر ہم آپ میں کوئی کمی دیکھیں گے تو اسے اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جملہ ایک عام آدمی کہہ رہا ہے، اور اس نے اتنا سخت جملہ کہا کہ اگر ہم آپ میں کوئی کجی دیکھیں گے تو اس تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو آپ خود سوچیے کہ ہمارا کیا حال ہوتا، ہم تو اپنی ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں۔ اور ہم تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی عہدہ مل گیا تب ہمارے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بڑے بنے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، جو کہ خلیفۃ المسلمین ہے اور امیر المومنین ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی ھذہ الامۃ من یقوم وجاج عمر بسیفہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس امت میں ایسا فرد بھی پیدا فرمایا جسے یہ جرات حاصل ہے کہ وہ عمر کی کجروی اپنی تلوار سے درست کر دے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی عاجزی اور کتنی عام لوگوں کی حوصلہ افزائی کہ تم اگر مجھ میں کوئی کجی دیکھو، کوئی کمی دیکھو تو تم اس کو صحیح کر دو، درست کر دو۔ پھر ایک دفعہ کی بات اور ہے کہ جب خطبے میں انہوں نے اپنے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کہا تھا امر بالمعروف کے بارے میں کہ اس میں تم لوگ میری مدد فرماؤ اور مجھے خیر خواہی کی نصیحت کرتے جاؤ اور مجھے اس کی بات پہنچاؤ، اور اسی بنا پر بار بار وہ لوگوں سے کہتے رہتے تھے اور پوچھتے رہتے تھے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں کوئی کمی دیکھو تو تم اس کو صحیح کر دو۔ اور پھر ان کا خود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عام رعایا میں اگر کوئی کمی دیکھتے تو اس کو فوراً ٹھیک کر دیتے تھے، چاہے اس کے لیے ان کو ان کی تلوار بھی اٹھانی پڑے، اور ہمیشہ کوڑا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، اس کوڑے سے وہ لوگوں کو سرزنش کرتے، اور اتنا زیادہ رعب اور دبدبہ تھا ان کا۔ بعض وقت کہا جاتا ہے کہ ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ایک شخص جو کہ ان کی کٹنگ بنایا کرتا تھا، ان کے بال تراشتا تھا، تو اس شخص کی ان کے ہیبت کی وجہ سے ایک دفعہ ہوا خارج ہو گئی، تو اس بنا پر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 40 درہم دیے کہ ان کے ڈر کی وجہ سے بیچارے کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب آپ سوچے کہ کیسا ان کا رعب اور دبدبہ ہوگا۔ اور پھر اسی لیے وہ کہا کرتے تھے احب الناس الیہ من رفع الیہ عیوبی، لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو مجھے میری کوتاہیوں سے آگاہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، اگر ہم بڑی بہن ہیں، بڑی بہو ہیں، یا بڑی بیٹی ہیں، یا والدہ ہیں، یا کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، کیا آج ہم اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ کیا آج ہم اپنے گھر والوں سے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ اچھا تم لوگ میری کوئی برائی دیکھو تو مجھے بتا دینا؟ ہے اتنی ہمت ہم میں؟ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین۔ پھر کہتے تھے کہ انی اخاف ان افتیا فلا یردنی احد منکم تحیبا منی، مجھے ڈر ہے کہ میں خطا کر بیٹھوں اور تم میں سے کوئی میرے ڈر کی وجہ سے میری اصلاح نہ کر پائے۔ دیکھیں ڈر ہے تو کس بات کا؟ سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سب کے سامنے کہا کہ اے عمر، اللہ سے ڈر جا۔ کچھ لوگ اس کی بات سن کر اس پر غصہ ہونے لگے اور اس پر غضبناک ہوئے، اس کو خاموش کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو، اگر تم اس جیسی بات نہ کہو تو تمہارے اندر کوئی خیر خواہی نہیں، اور ہم حکمران ایسی باتیں نہ سنیں تو پھر ہم میں کوئی بھلائی نہیں۔ کتنا بہترین جملہ ہے، آپ سوچیں کہ لوگوں کو، جو عام لوگ تھے ان کو غصہ آ گیا اس شخص کی یہ بات کہنے پر، لیکن خود امیر المومنین یہ کہنے کہ اسے کہنے دو، اسے برسر عام یہ بات کہنے دو، کیونکہ اگر ایسا وہ نہیں کہے گا تو بھلائی اور خیر باقی نہیں رہے گی، اور اگر ہم نہ سنیں، یعنی حکمران نہ سنیں، تو ہم میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہ رہے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تنقید اگر زندہ نہ ہو تو خرابی عام ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں پر تنقید کو الگ معنی میں لیا جاتا ہے۔ جو بھی دینی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو بھی ٹیم ورک ہوتا ہے، جو تنظیمیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں اس میں تنقید کا زندہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جہاں تنقید ختم ہو جائے تو یقین جانے کہ پھر وہ ٹیم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تنقید ہو کیسے؟ کہ تنقید بغرض اصلاح ہو، نہ کہ تنقید بغرض تنقید۔ یعنی آپ کسی پر جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو کرٹیسائز کرنے میں آپ اپنی نیت کو پہلے چیک کریں کہ آپ جو ہے کرٹیسائز اگر کر رہے ہیں، یا کوئی چیز کو اگر آپ بتا رہے ہیں پن پوائنٹ کر کے کہ اچھا یہ فلاں چیز میں یہ خامی ہے، یا آپ نے ایسا کیا تو یہ غلط کیا، تو اپنی نیت کو آپ ٹٹولیں، آپ نے یہ کس لیے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سامنے والے جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں یا اس کی خامی آپ کو کہیں نظر آتی ہے، تو آپ کو کہیں ان سے کوئی ذاتی پرخاش تو نہیں تھی؟ کہیں آپ کو ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ذاتی طور پر آپ ان کو ناپسند کرتے ہوں؟ اگر یہ ساری چیزیں ہیں دل میں اور نیت میں یہ بات ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے غلط کام کیا۔ آپ نے تنقید اصلاح کے لیے نہیں کی، بلکہ آپ نے تنقید اپنے خود کے اندر کی جو وہ ایک حسد تھا، کینہ تھا، اور جو ایک جلن اور کڑھن تھی اندر کی، اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے ایسا کیا۔ تو تنقید زندہ رہنا ضروری ہے، اگر تنقید نہیں ہوگی کسی ٹیم میں، یقین جانیے وہ ٹیم کامیاب نہیں ہو سکتی، اور تنقید کرنے کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہو، نہ کہ تنقید۔ پھر ایک دن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا خطبے میں، جو بہت مشہور واقعہ ان کا، کہ ایہا الناس اسمعوا واطیعوا، اے لوگوں بات سنو اور اس کی اتباع کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران خطبے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ کی بات اس نے کاٹ دی اور کہا کہ اے عمر، کوئی سماع اور اطاعت نہیں ہوگی، عمر رضی اللہ نے اتنا بڑا جملہ سن کر بہت نرمی سے پوچھا، کیوں؟ اے اللہ کے بندے کیوں؟ اس نے کہا، غنیمت میں سے ہم سب کے حصے میں تن ڈھانپنے کو صرف ایک چادر آئی ہے، اور آپ کی چادر اتنی لمبی کیسی، آپ کے پاس دو چادریں کیسے آ گئیں، جبکہ ہم کو تو تن ڈھانپنے کے لیے ایک قمیض بھی نہیں بن سکی اس میں سے پوری طرح سے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس یہیں رک جاؤ۔ پھر اپنے بیٹے کو آواز دی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی کہ ایک چادر سے میرے والد کا لباس مکمل نہ ہو سکا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے بھی ہوتے تو لگتا تھا کہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، ان کی پرسنالٹی، ان کی ہائٹ وغیرہ بہت الحمدللہ زیادہ تھی۔ میرے والد کا لباس نہیں بن سک رہا تھا، لہٰذا میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی، تو لہٰذا اس بنا پر ان کا لباس مکمل ہوا۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام جو خطبے میں بیٹھے تھے وہ مطمئن ہو گئے، اور پھر عاجزی سے اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، اب فرمائیے، ہم اطاعت اور سماع کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، جب خلیفہ اتنا عادل ہو اور خلیفہ کا جو کردار ہے وہ اتنا بے داغ ہو، اور اس کی ہر یعنی جو ٹرانسپیرنسی آپ دیکھیں کہ کس قدر صاف و شفاف معاملات، کوئی جھول نہیں، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں، کوئی ایسی باتیں نہیں کہ جس کی بنا پر کچھ چیز چھپانی پڑے، تو لوگ بھی سننے کے لیے تیار ہو گئے، اور لوگ بھی پھر یعنی عاجزی میں ان کے جیسے ہی بنتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک دفعہ خطبے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حق مہر جو ہے مخصوص کرنے کے لیے کہا، کیونکہ لوگ مہر بہت زیادہ باندھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کی حق مہر کی رقم جو ہے مخصوص کر دی جائے، اور 40 اوقیے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، چاہے وہ عورت یزید بن حسین جیسے شخص کی بیٹی ہی ہو، یہ بہت مالدار شخص ہے، اگر اس سے زیادہ کسی نے حق مہر مقرر کیا تو میں ایسا مال بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سن کر ایک عورت کھڑی ہو گئی، اور وہ عورت اتنی عام تھی کہ سیرت کی کتابوں میں اس عورت کا نام بھی نہیں ملتا ہے، ایسی ایک عام سی عورت تھی، اس کا نام مینشن کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تو ایک عورت نے اٹھ کر اعتراض کیا اور کہا کہ اے عمر یا امیر المومنین، آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ اس عورت نے کہا کہ وہ آتے ہی تم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا و اسما مبینا، اور تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو، یعنی مال کا ڈھیر دے چکے ہو، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کہ تم بہتان لگا کر اور سری گناہ کر کے اسے واپس لے لو گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک عام سی عورت بھی قرآن میں کتنی بصیرت رکھتی تھی ماشاءاللہ، یعنی قرآن ان کو کیسے یاد تھا، قرآن سمجھنے کے لیے وہ پڑھا کرتے تھے، قرآن فہمی سے وہ اس قدر نزدیک تھے کہ ان کو بر وقت قرآن کی آیتیں یاد آ جاتی تھیں، عام لوگوں کو بھی، عامۃ المسلمین کو بھی۔ آج آپ ذرا سوچیں کہ آج ہمارے کے عامۃ المسلمین اور خصوصاً خواتین کا کیا یہ حال، یہ کردار ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کو ایسے ہی عام کرنے کی ضرورت ہے، قرآن ہے ہی اس سے کہ وہ سمجھا جائے، اور بر وقت اس میں سے ہم قرآن ہی سے دلیل نکال سکیں۔ اس عورت نے جب یہ آیت پڑھی تو عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ آپ سوچئے کتنا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں امرات اصابت ورجل اخطا، کہ یہاں تو خواتین بھی عمر سے زیادہ فراست رکھتی ہیں، اصابت رائے رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک عورت نے درست بات کہی اور عمر غلطی کر گیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، آپ دیکھیں کتنی عاجزی تھی ان کے اندر، اور کتنا بہترین جملہ کہا انہوں نے کہ یعنی قرآن کو سمجھنے والے تو عمر سے بھی بہتر لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایک عورت جو ہے اس میں بازی لے گئی عمر سے، اور یہاں تو ہر کوئی سمجھدار ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے، ایک لگتا ہے کہ عمر ہی نہیں ہے بس، یعنی عاجزی کی انتہا ہو گئی۔ سبحان اللہ، اور اپنی بات کو انہوں نے واپس لے لیا، رجوع کر لیا انہوں نے، کوئی حکم جاری نہیں کیا، اور کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، ہر انسان عمر سے زیادہ عالم ہے۔ یعنی یہ بھی آپ جملہ دیکھیں، یعنی اپنی بات، ہم چاہتے نا کہ ہم تو حرفاً مولا کہلائیں، اور ہم کہیں کہ نہیں ہماری بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، جو ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا بس وہ صحیح ہے، لیکن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان عمر سے زیادہ عالم ہے۔ پھر ممبر پر آئے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، میں تمہیں عورتوں کے حق مہر کی رقم میں اضافے سے منع کرتا تھا کہ وہ 400 درہم سے زیادہ نہ ہو، لیکن اب جو جتنا چاہے عورت کا حق مہر مقرر کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اسلام میں آزادی رائے کا احترام ضرور ہے، لیکن یہ آزادی ایسی نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ آئے اور جس کا جس طرح سے جو جی چاہے اپنی رائے دیتا پھرے، بلکہ یہ آزادی کس سے مشروط ہے؟ قرآن اور حدیث سے۔ یعنی اس عورت نے بھی کیا کیا کہ قرآن سے دلیل دی، اور یہ اپنی جو دل میں آئے مرضی وہ رائے دے دینا، اس سے تو عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پیچھے ہٹتے تھے، اور لوگوں کو ڈانٹتے تھے اس بات پر کہ رائے دینے سے اعتراض کرو، رائے دینے سے پیچھے ہٹو، جو قرآن اور سنت سے نزدیک کی بات ہے وہ بات کہو۔ اور پھر اسی طرح سے جو آزادی رائے میں جو غلط لوگ اس میں بے جا تصرف کرتے تھے، یعنی بلا وجہ جو ہے آزادی رائے کا غلط استعمال کرتے تھے، جیسے کہ آج کل ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی شتر بے مہار کی طرح جس کا جو دل چاہتا ہے کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ رسولوں کی نافرمانی کر لیں، رسولوں کا مذاق اڑا لیں، کوئی ان کو کہتے کہ یہ تو آزادی رائے ہے، استغفر اللہ۔ تو کہا جاتا کہ ایک شخص قبطی شخص تھا ایک، اس نے تقدیر کا انکار کیا، یہ سیریا کا رہنے والا تھا۔ کیونکہ جب عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر شام میں گئے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس بات پر اس قبطی شخص نے تقدیر کا انکار کرتے ہوئے کہا اور اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وارن کیا کہ دوبارہ ایسی بات کہو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں قرآن میں اپنی مرضی سے ایسی بات کہنا، یہ اللہ سبحان تعالیٰ کے بات کہ اللہ سبحان تعالیٰ جب فرما رہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور پھر یہ کہنا کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ نے اس کو دھمکی دی۔ اور ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا کا کیا مطلب ہے؟ قسم ہے ہواؤں کی جو مٹی وغیرہ کو اڑا کر چلانے والی ہیں، پھر ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور اصل یہ پوچھنے کا اس کا دل میں مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے مشابہ معنی کی توہ میں تھا، یعنی جو کہ مطلب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ قرآن میں کچھ آیات ہیں جو کہ جس کے بارے میں بہت کھلم کھلا نہیں کہا گیا ہے، کچھ باتیں جو ہے چھپی ہوئی ہیں، کچھ ظاہر ہیں، تو وہ اس کے ملتے جلتے کوئی اور معنی کے توہ میں تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے کیا تو مشابہ معنی پوچھتا ہے، پھر آگے بڑھے، اپنی آستینیں چڑھائیں اور اسے کوڑے سے مارنے لگے، مسلسل مارتے رہے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کی پگڑی گر گئی۔ انہوں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، اگر تیرا سر منڈا ہوا ہوتا تو میں تیرے سر پر مارتا۔ پھر لوگوں سے کہا اسے اس کے کپڑے پہناؤ، اونٹ کے پالان پر سوار کرو اور اسے اس کے شہر میں لے جاؤ، وہاں یہ خود اعلان کرے کہ میں نے علم کے حصول کا غلط راستہ تلاش کیا ہے۔ اور پھر بعد میں کوئی بھی لوگ اس سے جو ہے قرآن کے بارے میں کوئی بات پوچھتے تھے نہ اس سے بات کرتے تھے، یعنی انہوں نے جیسے ہی فتنوں کو دیکھا وہیں ان فتنوں کا سر کچلنے کی کوشش کی۔ اور قرآن اور حدیث میں جو لوگ بھی اپنے من چاہے معنی پہناتا اس کو تو وہ سخت سزا دیتے، اس کو ذلیل اور رسوا کرتے تاکہ کوئی شخص اس کی بات نہ سنے۔ اور جبکہ یہ والی آیت کے معنی خود عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سنے تھے اور اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اب پھر اگر کوئی اس سے ملتے جلتے معنی خود اپنی رائے سے تلاش کرنا چاہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس نے دراصل قرآن و سنت کی نافرمانی کی، قرآن و سنت کے خلاف سمجھے اپنا فیصلہ کیا۔ پھر ایک شاعر کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ ایک شاعر نے آزادی رائے کی آڑ میں کسی شخص کے بارے میں اس کی بے عزتی کی، اس کی عزت پر حملہ کیا، آپ نے اس کو جیل میں بند کرا دیا، یہاں تک کہ جیل میں رہ کر اس شخص نے ایک بہت اچھے اشعار کا مجموعہ لکھا اور عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ تم کسی کی بے عزتی نہیں کرو گے اپنے اشعار میں، پھر جب اس نے وعدہ دیا تو تب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کرتے تھے، اور آپ دیکھیں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں دراصل پورے معاشرے میں ایک طرح سے امن و امان کا باعث بنتی ہیں، کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپ پکڑ نہیں کریں گے، گرفت نہیں کریں گے، تو پھر یہ پھیلتی چلی جائیں گی اور برائیاں عام ہوتی چلی جائے گی۔ بظاہر یہ چھوٹی سی باتیں لگتی ہیں، لیکن پھر یہ جب اس کو یہ پھیلتی ہے نا تو پھر فتنے سر اٹھاتے ہیں، اور پھر کسی کے دل میں کسی کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ لوگ آزادی فکر میں یا آزادی رائے کے چکر میں لوگوں کو تذلیل کرتے ہیں، پھر ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے فتنوں کا وہیں سر کچل دیا، اس کو وہیں ختم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں کسی کو اجازت ہی نہیں تھی کہ حسین چہروں اور لمبے بالوں اور اس طرح کے حسن پر اشعار لکھے، انہوں نے پابندی لگا دی تھی۔ اور کوئی شاعر کے بارے میں ان کو پتہ چلتا کہ کوئی شاعر اس طرح کی شاعری کر رہا ہے جو کہ عورت کے بارے میں ہے اور اس کی حسن کے بارے میں ہے، وہ اس کو یا تو جلا وطن کر دیتے تھے یا اس کو جیل میں بند کرا دیتے تھے۔ آپ سوچیں کہ سبحان اللہ، دیکھیں یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جب بے حیائی کی باتوں کو اس طرح سے ایک حکومت کے لیول پر کنٹرول کیا جائے گا تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں پر اتنی بے حیائی کیوں عام ہے؟ لوگوں نے اتنا آسان کیوں سمجھا کہ جب جس کا دل چاہے جس کو چاہے بے عزت کر کے رکھ دے؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، برائی کو برائی ہی سمجھا جاتا ہے، برائی کو اچھا ہی سمجھا جانے لگا ہے، بلکہ اس کو تو بولڈنیس اور پتہ نہیں کیا آرٹ اور پتہ نہیں کیا کلچر کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو جو تھا نہ خوب وہی خوب تر ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جو ناپسندیدہ باتیں تھیں وہ آج ہمارے نظر میں خوبصورت ہو گئیں، اور جو اچھی باتیں تھیں وہ ناپسند ہو گئیں ہمیں۔ تو بہرحال کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ہر ایک کو صحیح اپنے جگہ پر رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ حذیفہ، ان کو ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، اور یہ ان کا سب سے مشہور واقعہ ان کے دور کا، کہ کتنا بہترین ان کا کام تھا، کتنی دور اندیشی تھی، دیکھیں۔ ورنہ اس کے بعد جو حال ہوا ہم سب جانتے ہیں، اگر آپ لوگ اسلامی تاریخ، اسلامک ہسٹری سے اگر آپ لوگ واقف ہوں گے تو جتنا نقصان کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنے پر مسلمانوں کا ہوا، کہ ان کا دین، عقیدہ، اولاد سب کچھ ان کے ہاتھ سے گئی، یعنی نہ عقیدہ مضبوط رہا، نہ اولاد اپنے ہاتھ میں رہی، نہ ان کی تربیت صحیح ہو سکی، اور اسلامی اقدار ہی بالکل بدل گئے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کو خبر ملی کہ حذیفہ بن یمان نے یہودی عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی خبر ہوئی فوراً ان کو لکھ بھیجے اس عورت کو فوراً طلاق دے دو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر آپ اسے حرام سمجھتے تو میں ایسا کر گزرتا ہوں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میرا یہ گمان نہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بدکار عورتوں سے نکاح کر بیٹھو۔ اور ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر کہیں بدکار عورتوں سے نکاح نہ کر لو۔ کتنی صحیح بات تھی ان کی، آپ دیکھیں کتنی صحیح بات تھی۔ ہو سکتا ہے آج سے 1400 سال پہلے جو کتابی عورتیں ہوتی تھیں، ہو سکتا ہے اس قدر ایسی نہ ہوں، یعنی جن کو اپنی عزت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ لیکن آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کہ جو کتابی عورت ہے تو وہ تو کتابی کہلا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس زمانے کی کتابی عورتیں کم از کم رسولوں پر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والی تھی کچھ حد تک یا کچھ درجے تک۔ لیکن آج کی کتابی عورت کو تو کوئی فرق، یعنی ایک جو مشرق عورت ہے اس سے بھی ورسٹ ہو گئی ہے وہ تو کتابی عورت۔ تو ابو زہرہ فرماتے ہیں، یہاں پر ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مسلمان عورت سے شادی کرے، کیونکہ اسلام کی وجہ سے آپس میں دونوں میں الفت اور محبت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کتابی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرماتے تھے، اور ان کی سوچ دراصل یہی تھی کہ، اور ان کا یہ بہت بہترین سیاسی قدم تھا کہ الفت اور محبت، یہ جو باہمی معاملات ہیں، یہ مسلمان مسلمانوں کے درمیان ہی رہنے چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن میں بھی آتا ہے کہ تمہاری جو دوستی ہے، تمہارے جو موالات ہیں، دلی معاملات، وہ صرف مومنوں سے ہی ہونے چاہیے، غیر مسلم سے نہیں۔ اور کتابی عورت کتنا بھی کہیں تو وہ ایک مسلمان عورت کی طرح خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، تو پاک دامن ہونی چاہیے۔ تو آپ بتائیں کہ پاک دامن، کہ آج کے دور میں کتابی عورت پاک دامن رہی ہے، ہم ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتے، لیکن پھر بھی ان کا لباس آپ دیکھ لیں، ان کا رہن سہن آپ دیکھ لیں، ان کی سوچ آپ دیکھ لیں، جو شراب کی عادی ہوتی ہیں، ایک حرام چیز کی عادی ہیں۔ تو بہرحال علماء کرام کا اس بارے میں یہ اتفاق ہے کہ مسلمان عورت سے نکاح بہرحال افضل ہے، اور کتابی عورت سے نکاح اسی وقت جائز ہوگا جب اس نکاح سے معاشرے پر کسی طرح کے برے اثرات نہ ہو رہے ہوں یا اندیشہ نہ ہو، ورنہ کتابی سے نکاح ناجائز ہوگا۔ اگر اس کتابی عورت سے معاشرے میں بے راہ روی پھیلتی ہے، بے حیائی بے شرمی پھیلتی ہے، تو کتابی عورت سے نکاح ناجائز ہوگا۔ اور اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی، اسی کی بنا پر علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ مسلمان عورت کو ترجیح دی جائے۔ اور اس میں وہ ریزن بتاتے کہ کتابیہ سے نکاح کرنے سے مسلمان عورتوں کے درجے میں کمی آئے گی، اور بہت ساری مسلمان عورتیں بغیر نکاح کے ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی، اور جب مسلمان عورتیں موجود ہیں الحمدللہ اپنے معاشرے میں، تو پھر کتابیہ سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا۔ اور دوسرا ریزن بتاتے ہیں کہ کتابیہ مسلمان مرد کے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کر سکتی۔ ایک کتابی عورت مسلمان مرد کے بچوں کی ویسی تربیت نہیں کر سکے گی جیسے ایک مسلمان عورت کر سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے ڈرا بیک ہیں جو کہ ایک کتابی عورت سے نکاح کرنے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح ہدایت اور صحیح توفیق دے۔ پروفیسر جمیل محمد مبارک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کتابی عورت مسلمانوں کی جاسوسی کی غرض سے آئی ہو، ممکن ہے وہ کفار کی عبادت اور ثقافت اسلامی معاشرے میں پھیلانا چاہتی ہوں، یعنی وہاں کا کلچر جو ہے پھیلانا چاہتی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر علاقوں کی شہریت قبول کرنے کی ترغیب دیتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح کرنے والے مسلمان مرد جہالت کی وجہ سے ان عورتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن سکتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرنے والوں کا شعور بیدار نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اللہ کے دین اسلام سے لا تعلق ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوا ہے، اگر آپ ہسٹری پڑھیں اور کچھ کتابوں میں جو لکھا ہے کہ ایک دور ایسا آیا جب خلافت راشدہ کے بعد کا جو دور تھا، اس میں یہی ہوا کہ کتابی عورتوں سے لوگوں نے نکاح کیے، اور جس کی بنا پر انہوں نے کتنا نقصان اٹھایا سیاسی اور مذہبی دونوں طرح سے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ بھی بہت بہترین تھا۔ پھر اخراجات کے بارے میں جو ان کی احتیاط تھی، یعنی خود ذاتی اخراجات کے بارے میں بھی اور لوگوں سے بھی، یعنی وہ صرف خود پر ہی اسلام کے جو احکامات تھے نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جو خیر خواہی تھی ان کے اندر دوسروں کے لیے، وہ دراصل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ خلافت پر فائز ہوئے تو عوام کی خیر خواہی کے لیے یا عوام کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وہ خبر گیری کرتے تھے اور رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک مذبح خانہ تھا جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اگر وہاں پر وہ دو دن کسی لوگوں کو مسلسل دیکھ لیتے گوشت خریدتے ہوئے، تو ان کو سرزنش کرتے اور کہتے کہ روز روز گوشت کھانے سے ایسا نہ ہو کہ تمہیں نعمتوں کی عادت پڑ جائے، لہذا اتنا زیادہ مسلسل گوشت نہ کھاؤ، تھوڑی سی اپنے آپ کو مشکل میں بھی، یعنی تم سادہ کھانا کھاؤ، تن آسانی میں مبتلا نہ کرو اپنے آپ کو۔ پھر خود کے جو اخراجات لینے کا معاملہ تھا کہ جب وہ خلیفہ کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالے تو آخر کر یہاں تک نوبت آ گئی، کیونکہ وہ خلافت میں دن رات مصروف رہتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، وہ پھر بزنس نہیں کر سکے، تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ فاقوں پر گزارا کرنا پڑ رہا تھا ان کو، تو تب انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سلسلے میں مشورہ ان سے طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے خود کو رعایا کے معاملات اور مسائل کے لیے وقف کر دیا ہے، اب بتاؤ مجھے کہ گزر بسر کے لیے میں بیت المال سے کس قدر مال لے سکتا ہوں، کتنی اجازت ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ خود کھا سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ سعید بن زید بن عمر بن نفیل نے کہا کہ یہی بات درست ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ دوپہر اور شام کا کھانا کھا سکتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ قبول فرما لیا۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے مال سے صرف اس قدر روا رکھا ہے جتنا ایک یتیم کا نگران یتیم کے مال سے اپنے لیے روا رکھتا ہے، اگر میں کچھ مالدار ہو گیا تو بیت المال سے خرچہ لینا چھوڑ دوں گا، اگر حاجت مند رہا تو ضرورت کے مطابق لوں گا۔ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام سے انہوں نے پوچھا کہ کتنا مال مجھے لینا حلال ہے، تو اس پر تمام صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین کو اس بارے میں ہم سے زیادہ علم ہوگا، یعنی آپ ہی کو زیادہ علم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے لیے کیا حلال ہے۔ مجھے ایک سواری درکار ہے جس پر میں حج کروں، ایک جوڑا سردیوں کے لیے اور ایک گرمیوں کے لیے، بچوں اور جملہ اہل خانہ کی خوراک، اور وہ میرا وہ حصہ جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے مجھے ملے گا، کیونکہ میں بھی مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ایک اونٹ انہیں دے دیا گیا تھا سواری کے لیے جو وہ حج اور عمرے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ ایک خلیفۃ المسلمین ہے، اتنی بڑی حکومت کے نگران کار، اتنی بڑی حکومت کے خلیفۃ المسلمین، اتنی بڑی حکومت کے حکمراں، جس کی آپ دیکھیں کہ سرحدیں کہاں سے کہاں تک پھیل گئی تھیں، اور ان کے لیے کیا اس میں سے انہوں نے جائز رکھا کہ صرف اپنی فیملی اور خود کی خوراک دو ٹائم کی اور ایک سواری اور دو ڈریس، ایک گرمی میں ایک سردی میں۔ آج کے حکمرانوں کے لیے رول ماڈل ہے عمر رضی اللہ عنہ۔ اس لیے ابھی کہیں ایک سیمینار ہوا تھا تو اس میں بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی شامل تھے، تو ایک مسلمان کسی لڑکی نے ان لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ ہی کی کتاب دی، سیرت کی کتاب، کہ ایز اے حکمراں ہونے کے ناطے، ایز اے لیڈر ہونے کے ناطے آپ کے لیے رول ماڈل عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں کہ ایک عادل حکمراں کیسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں سب کے لیے ان کے زندگی میں نمونہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، کتنے بہترین وہ عدل والے تھے، کیسا خود کی ذات پر انہوں نے اپنے کنٹرول رکھا تھا کہ انہوں نے اتنا ہی لیا جتنی کی ضرورت تھی۔ اب ہم سوچ لیں کہ آج جو ہمارے یہاں پر معاملات ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، کتنا انسان کے لیے جائز اور ضرورت ہو سکتا ہے۔ اور اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے جن کے دور میں مسجد کے اماموں کی، مؤذنوں کی، اور جو بھی یہ دینی اداروں کے ذمہ داران تھے، ان کی تنخواہیں مقرر ہوئیں۔ اب دیکھیں، جب گورنمنٹ سے آپ تنخواہ مقرر کریں گے تو پھر ذاتی طور پر وہ جو مسجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، قاری ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو پھر لوگوں سے انڈیویجولی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھیں آج کیوں ہمارے یہاں پر یہ طبقہ کمزور سمجھا جاتا ہے، ان کی ویلیو نہیں ہے اور ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جیسے کہ آج ایک دوسرے لوگوں کی اہمیت ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جن کو بڑے بڑے الحمدللہ وہ ملے ہوئے ہیں رتبے یا مرتبہ۔ کیونکہ یہ جو ایسی جو جگہیں ہیں، جو دینی ادارے ہیں یا مسجدیں ہیں، وہاں کے اماموں کی تنخواہ اتنی کم، اتنی مختصر ہوتی ہے کہ ان کی فیملی کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر وہ لوگ مانگتے ہیں لوگوں سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کی بنا پر لوگ ان کو وہ اہمیت نہیں دے پاتے جو کہ دینا چاہیے۔ تو پہلے سے ہی گورنمنٹ لیول پر، اگر مسلم حکومت ہے تو گورنمنٹ لیول پر، اور اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس صورت میں جو مسلمانوں کے اس محلے کے ذمہ داران لوگ ہوں گے، وہ سب مل کر ایک ٹرسٹ بنائیں اور پھر مؤذن کی تنخواہ مقرر کریں، اور اسٹرکٹلی کہا جائے کہ کوئی عام لوگ ان کو نہ دیں، کیونکہ اس سے پھر ویلیو ختم ہو رہی ہے ان لوگوں کی۔ بلکہ محلے کے لوگ جو ہے کسی ذمہ دار کے پاس جمع کرائیں اور وہ تنخواہ ان کی بڑھا دی جائے، ان کی سیلریز بڑھا دی جائے، کیونکہ آپ دیکھیں جو مؤذن ہے، جو امام ہے، یہ ان کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے، جن کی وجہ سے آج مسجدیں آباد ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر یہ مؤذن نہ ہو تو صبح صبح فجر کے وقت اذان کون دے گا؟ پانچ وقت کی اذان دینے کے لیے وہاں پر مسلسل وہیں رہنا پڑتا ہے، تو اگر یہ اذانیں نہ ہو تو ہمارا جو اسلام کا ایک شعار ہے اس کا کتنا پھر برا حال ہوگا۔ تو ان کی ویلیو زیادہ ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، ان کی وجہ سے آج دین آباد ہے الحمدللہ، مسجدیں آباد ہیں۔ تو ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروعات ہوئی تھی، کہ انہوں نے مسجدوں کے مؤذنوں کی، اماموں کی تنخواہ مقرر کر دی تھی الحمدللہ، اور زیادہ تنخواہ ہو، اتنی زیادہ تنخواہ ہو کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ ملے۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زکات وغیرہ نہ دیں، ان کو کیوں دیں ان اپنی زکات؟ ان کے لیے ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے، ڈگنیٹی والی تنخواہ ہو ان کے لیے، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی عزت ہو۔ جب بھی تو پھر ان کی عزت نہیں ہوتی تو دین کی بھی عزت نہیں ہے، اور ان کی عزت دراصل ہمارے دین اسلام کی عزت ہے۔ تو بہرحال اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اور ہم جتنا کر سکتے ہیں اپنے محلہ لیول پر ہم ضرور کوشش کریں، خصوصاً ہندوستان کے لوگ، کیونکہ وہاں تو ہم جانتے ہیں کہ جو بھی کچھ کرنا ہے انڈیویجولی ہم ہی کو کرنا ہے۔ تو ہم خود محلے میں کوئی ایسا ٹرسٹ بنا دیں، کمیٹی بنا دیں، کہ جس میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر ہوں اور زیادہ سے زیادہ ان کو تنخواہ ہو۔ یعنی جو ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہے, اس سے زیادہ تنخواہ, تاکہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی اعلیٰ مثال قائم کی, اور اس لیے علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ امیر المومنین آپ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک طرح سے بہت کڑا معیار رکھ رہے ہیں, یعنی پھر بعد میں آنے والوں کو بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا. یعنی آپ اتنے سخت اور اس معاملے میں اتنے ایماندار ہیں کہ پھر بعد والوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے, کیونکہ ہر ایک کا تو ایک لیول نہیں ہو سکتا نا. تو بہرحال ان کے مال کے بارے میں بہت اچھے اچھے فیصلے تھے, ان کے اجتہادات اس میں بہت بہترین تھے, جو کہ اگر ہم لینے بیٹھے تو اس میں ابھی ہمارا اور ایک گھنٹہ نکل جائے, تو ہم کچھ کو تو چھوڑتے ہیں, اور جو بہت ہی ضروری اور یا جو بہت زیادہ مشہور واقعہ تھے ان کے ہم وہی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ربی بن زیاد حارثی وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے, تو جب عمر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جب آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کی جب آپ نے شخصیت کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا رنگ سرخ و سفید تھا, یعنی گورے رنگ کے مالک تھے, لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رنگ بالکل گیہواں سا تھا, یعنی گندمی سا رنگ تھا ان کا, اور بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی گرد نالیاں بن گئی تھیں یا رنگ ان کا کم تھا. ایکچولی یہ خوراک کی بنا پر, یعنی وہ اپنے اوپر سب سے زیادہ ان تمام چیزوں کو, ان احکامات کو اپنے اوپر اپنی ذات پر نافذ کرنے والے تھے. وہ یعنی کم کھانا کھاتے تھے, سادہ کھانا کھاتے تھے, انتہائی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے, رونے والے, بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر نالیاں بن گئی تھیں رونے سے وہ جگہ پر. تو ان کی شخصیت کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہم تو ان کا شروع میں پڑھتے ہیں کہ بہت سرخ رنگ تھا ان کا, سفید رنگ تھا, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ رنگ ان کا کالا پڑ گیا تھا. تو کیوں؟ تو یہ آپ دیکھیں, یہ واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے جب دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے, اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین عمدہ کھانے, عمدہ سواری اور عمدہ لباس کے سب سے زیادہ مستحق آپ ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو کھانا کھا رہے تھے, اور کھانا بہت سادہ اور معمولی تھا, انہوں نے دیکھیں سامنے والا شخص ان کی خیر خواہی کر رہا ہے, ان کی محبت میں کہہ رہا ہے, آپ نے ایک ٹہنی اٹھائی اور ربی کے سر پر ماری. اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنی عادت سے نہیں جاتے تھے, یعنی ان کو کسی کا ڈر ہی نہیں تھا. سبحان اللہ, وہ جو ہم قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں کہ لا یخافون لومت لائم, کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. سبحان اللہ, تو ان کو کچھ ڈر نہیں رہتا تھا کہ میرے اس کام سے, میرے اس رویے سے سامنے والا مجھے ملامت کرے گا. لیکن لوگوں کے دلوں میں بھی ماشاءاللہ دیکھیں کہ اس ان کی محبت تھی, ان کے اس طرح سے چھڑی مارنے سے, ان کے کوڑا مارنے سے کبھی لوگوں نے ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی, کبھی ان کے دل میں بدگمانی نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں وہ سراسر خیر خواہی پر مبنی ہے. اور سبحان اللہ, جبکہ لوگوں میں خود اتنا جذبہ تھا, اتنی تڑپ تھی, اور اتنا ڈر تھا اللہ سبحان تعالیٰ کا, تقویٰ تھا کہ وہ اچھائی کو اچھائی سمجھتے تھے کم از کم. تو انہوں نے ربی کے سر پر ایک چھڑی ماری اور کہا, اللہ کی قسم میرے خیال میں تو نے یہ بات صرف میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کہی ہے, اللہ سبحان تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نہیں کہی, میں تو تجھے اچھا انسان سمجھتا تھا, کہ تو جانتا نہیں رہا ہے کہ سب میری مثال کیسی ہے. ربی نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کیسی ہے. تو کہا, میری اور ان کی مثال ایسے مسافروں کی سی ہے جو سب اپنے اخراجات ایک آدمی کے حوالے کر دیں اور اسے کہہ دیں کہ تو ان اخراجات کو سب کے لیے عمل ملا, یعنی جو بھی خرچ ہے, جو ایکسپنسز ہیں, سارے لوگوں نے ایک شخص کے حوالے کر دیے, اور اب وہ تمام لوگ اس شخص سے امید رکھتے ہیں کہ تم اب یہ تمام جو ہم نے جمع کر دیے آپ کے پاس, ہمارے سارا مال وغیرہ, اب تم سب کے لیے اس میں سے خرچ کرو. اب تم ہی بتاؤ کہ کسی کے لیے یہ بات مناسب ہے, زیبا ہے کہ ان میں سے کچھ اپنے لیے مخصوص کر لے. تو ربی نے کہا کہ نہیں. تو عمر رضی اللہ نے کہا, بس میری اور سب مسلمانوں کی یہی مثال ہے. اور اسی بنا پر جو فقہاء کرام نے عمر رضی اللہ کی سیرت سے اور ان کے دور کے جو واقعات تھے اس سے جو کچھ مسائل اخذ کیے, جو احکامات کے بارے میں انہوں نے جو الحمدللہ حل کا استنباط کیا, تو وہ یہ تھا کہ خلیفہ کو اپنی ذمہ داری کے بدلے میں بیت المال سے اجرت لینا جائز ہے. یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے, یعنی فقہاء نے جو بات لکھی ہے فقہ میں, کہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بیت المال سے اجرت وصول کیا کرتے تھے, اور چونکہ خلفائے راشدین مسلمانوں کے معاملات اور مسائل حل کرنے میں مصروف رہتے, بزی رہتے تھے, اس لیے ان سے بیت المال سے رقم لینا بالکل ہر حال میں جائز تھا, ضروری ہو گیا تھا. اگر وہ نہ لیتے تو پھر کیا کرنا پڑتا, بھوکے رہنے کی نوبت آ جاتی. اور پھر یہ جو خلیفۃ المسلمین ہوگا تو اس کی صوابدید پر موقف ہے کہ اگر وہ خود ذاتی طور پر بہت زیادہ مالدار ہے تو وہ اجرت لینا چاہے تو لے, اور نہ لینا چاہے تو نہ لے, دونوں کا اس کو خود اختیار ہے. تو بہرحال یہ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حکومت کا ذمہ دار ہوگا تو وہ بیت المال سے تنخواہ لے سکتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے, بس اس سے زائد نہیں. پھر ایک اور جو اہم چیز ان کے دور میں ہوئی, اور وہ تھا سن ہجری کا آغاز. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا کیلنڈر نہیں تھا. عرب کے جو لوگ تھے وہ کبھی کیلنڈر کو فالو نہیں کرتے تھے, ان کے یہاں پر معاملہ جو چلتے تھے بس وہ اس طرح سے چلتے تھے کہ اچھا وہ جو عام الفیل تھا اس کے پانچ سال بعد, اس کے پانچ سال پہلے, یا پانچ دن بعد, یا دس دن بعد, اس طرح سے معاملہ چلتا تھا. جو مشہور دن ہوتے تھے ان سے پھر بس وہ گنتی لگا لیتے تھے اور اس کو یاد رکھتے تھے. کسی اور کا کیلنڈر وہ فالو نہیں کرتے تھے. تو جب خلافت بہت دور دراز تک پھیل گئی اور پھر بہت سارے انتظامات کرنے پڑے تو اس کے لیے کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اچھا فلاں نے خط بھیجا تھا تو کب خط بھیجا تھا وہ پتہ ہونا چاہیے. اس کو جواب ملا تو یہ پہلے خط کا جواب تھا کہ دوسرے خط کا جواب تھا, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیونکہ اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی. تو بہت ساری مشکلات پیش آنے لگی اور ایک دفعہ ان کے سامنے کوئی ایک اقرار نامہ پیش کیا گیا جو شعبان نے طے پایا تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا کون سا شعبان, جو گزر گیا یا آنے والا ہے, یہ جو اس وقت گزر رہا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی سوچ. تو جب انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور پھر کہا کہ کوئی ایسی علامت مقرر کرو جسے سب لوگ پہچانتے ہوں, کسی نے مشورہ دیا کہ اچھا ہم رومیوں کی تقلید کر لیتے ہیں, لیکن اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اس رائے کو. کس نے کہا کہ ان کی تقویم بہت پرانی ہے, ذوالقرنین سے شروع ہوتی ہے. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم اہل فارس کا طریقہ اختیار کر لیں. یہ سن کر سب نے کہا کہ نہیں, ہر آنے والا بادشاہ پہلے بادشاہ کی جو تاریخ ہوتی تھی وہ ختم کر دیتا تھا. تو اسی طرح سے آپس میں مشورے چلتے رہے اور پھر لوگوں نے جو ہے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کتنی دیر رہے. جب شمار کیا گیا تو 10 سال بنے. تو لہٰذا اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت نبوی سے کی گئی اور سب اس پر راضی تھے, کیونکہ پہلے سوچنے لگے کہ اچھا اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن سے شروع کرتے ہیں, تو کہا کہ نہیں یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہو جائے گا. کہا کہ اچھا اللہ کے رسول کی وفات کے وقت سے کرتے ہیں, تو کہنے لگے کہ نہیں یہ تو ایک مسلمانوں کے لیے غم کی بات ہو جائے گی کہ اسے وفات یاد رہے گی. تو پھر ہجرت سے شروع کیا الحمدللہ, کیونکہ یہ ہجرت جو ہے بہت تاریخی فیصلہ تھا, تاریخی دن تھا, اور یہ ایک بالکل یونیک سمجھے سفر تھا ہجرت کا, جو کہ کنسپٹ ہی نہیں تھا عرب میں کہ کوئی دین کے لیے بھی بولا کہ اپنا گھر بار اپنا وطن اپنا شہر چھوڑ سکتا ہے. تو اس لیے اس تاریخی واقعے کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز قرار دیا گیا الحمدللہ. اور یہ مشورہ دینے والے علی رضی اللہ عنہ تھے الحمدللہ. عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا, عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں سے شروع کرے اسلامی کیلنڈر ہو, اور اس نے پھر تمام لوگوں کے متفقہ اس سے رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ہجرت کو ہی پھر اسلامی کیلنڈر کا آغاز قرار دیا جائے. اور ابن مسیب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تاریخ لکھنے کی ابتدا شروعات بھی عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کی جب انہیں خلیفہ منتخب ہوئے ابھی 2.5 برس گزرے تھے, یعنی 2.5 سال 2.5 ایئرز. پھر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کی 16 تاریخ سے اس کا آغاز کر دیا. تو بہرحال اس پر سب کا اتفاق تھا اور پھر یہ ہجری کیلنڈر شروع ہو گیا. پھر جو امیر المومنین کا لقب ہے وہ بھی ان کے ہی دور میں قرار پایا, کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ کہتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ خلیفۃ الرسول کہا کرتے تھے, یعنی رسول کے خلیفہ. جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو مسلمانوں نے کہا کہ کیا آپ ہم عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفتی رسول اللہ کہیں, یعنی بہت لمبا لقب ہو جائے گا. تو پھر باہمی مشورے سے پھر اس پر کہا گیا کہ خلیفہ کہا جائے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عمرو بن عاص آئے اور ان کے ساتھ ایک شخص بھی تھا, اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین سے یہ کہیے. تو جب امیر المومنین کے لقب سے عمر رضی اللہ عنہ کو پکارا گیا تو وہ حیران ہوئے. تب عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ دراصل میں نے نہیں کہا, بلکہ ایک شخص آپ سے اجازت لینا چاہتا تھا ملنے کے لیے اور اس نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا, تو لہٰذا یہ بات سب کو پسند آئی کہ آپ مومنوں کے امیر ہیں. تو لہٰذا اس وقت سے پھر امیر المومنین کا لقب رائج ہو گیا. اور ایک روایت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ تم مومن ہو اور میں تمہارا امیر ہوں, اور اس طرح انہوں نے خود اپنا یہ لقب اختیار کر لیا. تو تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ آپ کو امیر المومنین کہہ کر ہی پکارا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کے جو ان کا رتبہ تھا اور خصوصاً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے, ان کو آپ بہت زیادہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور اس میں آپ کے خاندان والے بنو ہاشم کے لوگ, پھر اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن, ان کا آپ بے حد خیال رکھتے. عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے, احترام سے ان کے ساتھ پیش آتے اور اکثر ان سے مشورہ بھی لیتے تھے. اور یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بہت زیادہ آنر آپ نے دیا, اور سب سے زیادہ ان کو آپ صاحب الرائے سمجھتے تھے, یعنی قرآن کے معاملے میں, قرآن کی تفسیر کے معاملے میں وہ عبداللہ بن عباس کی بات کو زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ ان کے چھت پر کوئی ایک پرنالا تھا جو بارش کے پانی کے لیے رکھ ہوتا ہے نا اکثر. تو عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے تھے, ان کے دھلے دھلائے صاف ستھرے کپڑے تھے کہ وہ پرنالا اس وقت وہاں سے انہوں نے اس کا پانی بہا دیا نیچے, تو تمام پانی کے چھینٹے عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر اڑ گئے. تو انہوں نے جو ہے اس پرنالے کو بند کرا دیا عمر رضی اللہ عنہ نے. تو عباس رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ پرنالا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا, تو عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے پھر وہ پرنالہ نصب کر دیا اور اس کے لیے پھر عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے لیے معافی بھی چاہی. پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے آپ اپنی نشست میں بلاتے اور ان سے مشورہ کرتے, بعض معاملات میں ان کی بات کو قبول بھی کرتے اور یہ بات ہر کوئی اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا. اور علی رضی اللہ عنہ تو سب سے زیادہ آپ کے مشیر خاص تھے. اور یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھا, ان کے گھر تحفے تحائف بھجواتے رہتے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہمارے حصے کے سری پائے بھی ہم کو بھجوا دیتے تھے. زینب بنت جہاش کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اشرف نے سے بھری ہوئی تھیلی زینب بنت جہاش کو بھیجی. وہ بہت حیران ہوئی اور کہا کہ یہ میرے لیے؟ تو کہا کہ ہاں, امیر المومنین نے آپ ہی کے لیے بھجوایا ہے. تو انہوں نے زینب بنت جہاش نے اسی دن تمام کی تمام تھیلی لوگوں میں تقسیم کر دی اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ, اب آئندہ عمر کے تحفوں کے لیے مجھے زندہ نہ رکھنا. اور کہا جاتا ہے کہ واقعی میں اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. یعنی ازواج مطہرات بھی کتنی تقویٰ والی تھیں, انہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی. اور ان کے خلیفہ بھی کیسے کہ وہ ازواج مطہرات کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کو زیادہ بھجواتے رہتے تھے. پھر یہ بات بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے اور سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات نے حج پر جانے کی پرمیشن چاہی عمر رضی اللہ عنہ سے. پہلے تو عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ نہیں, تم اللہ کے رسول کے بدل اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو, لیکن وہ بار بار بہت فورس کرتی رہی. تو پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو ان کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ ایک آگے چلے گا, ایک پیچھے چلے گا, ان کی حفاظت کرنا, لوگوں کو ان سے دور رکھنا, جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں وہاں سے انہیں نہ گزروانا. یعنی بہت زیادہ پروٹیکشن کے ساتھ انہوں نے ازواج مطہرات کو حج کے لیے بھیجا اور ان سے وعدہ لیا دونوں صحابی سے کہ تم ان کی حفاظت کرو گے اور ان کو حفاظت سے واپس لاؤ گے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنا ان کو خیال تھا ازواج مطہرات کا. پھر اپنا محاسبہ اتنا زیادہ کرتے تھے کہ جب بھی اگر کوئی ایسے اشعار سناتا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا, اس کی خشیت ہوتی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقوی کا اس میں معاملہ ہوتا, تو سنانے والے سے زیادہ خود عمر رضی اللہ عنہ سنتے سنتے رونے لگتے تھے, اتنا زیادہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی تھا. ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اکثر اپنا محاسبہ کرتے اور اگر محسوس کرتے کہ انہوں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو فوراً اسے تلاش کرتے, اسے قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاتے اور ان چلتے چلتے راستوں میں سر عام لوگوں سے ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھتے. جب کوئی اپنی ضرورت ظاہر کرتا تو اسی وقت اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے اور خود اپنے ہاتھ سے کام انجام دیتے, کسی کو حکم یا آرڈر نہیں دیتے کہ جا کر تم ان کی خواہش پوری کر دو یا ان کی ضرورت پوری کر دو. کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے کام میں مصروف تھے, ایک آدمی آیا اور کہا کہ امیر المومنین میرے ساتھ چلیے اور میری مدد کیجیے, فلاں آدمی نے مجھ پر زیادتی کی ہے. اس بات پر عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کوڑا مارا اور کہا کہ جب میں تمہارے لیے اپنا وقت نکالتا ہوں اس وقت تو تم نہیں آتے ہو, اور جب میں مصروف ہوں ابھی فی الحال تو اس وقت تم آ گئے ہو. اور وہ آدمی چلا گیا, اپنے آپ کو ملامت کرتا چلا گیا. جب عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑی دیر بعد احساس ہوا تو کہا کہ فوراً اس آدمی کو لاؤ. جب وہ واپس آئے تو کوڑا اس کے سامنے پھینکا اور فرمایا, یہ کوڑا پکڑو اور میرے سر پر اسی طرح مارو جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا. وہ آدمی بولے, نہیں اے امیر المومنین, میں اس ضرب کو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح نہ کہو, یا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو اور ثواب کے امیدوار ہو جاؤ یا مجھ سے قصاص لے لو. تو وہ آدمی بات کو سمجھ گئے اور کہا کہ اے امیر المومنین, میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ, دیکھیں لوگ بھی کتنے سمجھدار تھے. اب اگر کوئی ایسا سر پھرا آدمی ہوتا یا کوئی غلط سوچ رکھنے والا ہوتا تو اس وقت قصاص لے لیتا اور کتنی باتیں بناتا, لیکن جب امیر ایسا ہو, اتنا نرم عاجز اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, تو پھر عوام بھی ویسی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو جیسے حکمراں ہوں گے ویسی عوام ہوں گے, جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمراں ہوں گے. تو جو اس قصے کے عینی شاہد تھے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور اس آدمی نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا, تو اس کے بعد نماز شروع ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی, دو رکعتیں ادا کی اور کہا کہ اے ابن خطاب, تو کتنا گرا پڑا آدمی تھا, اللہ تعالیٰ نے تجھے بلندی عطا کی, تو گمراہ تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت بخشی, جب تو ذلیل تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت عطا فرمائی, تجھے لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیا, تیرے پاس ایک آدمی ظلم کے شکایت لے کر آتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے تو تو نے اسے کوڑا مارا, کل جب تو اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اسی طرح ڈانٹتے رہے اور وہ احنف بن قیس کہتے کہ میں انہیں دیکھتا رہا کہ حتیٰ کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ آپ پوری کائنات میں سب سے اچھے انسان ہیں. سبحان اللہ, یہ ان کو دیکھنے والے لوگ کہہ رہے ہیں, صحابی ہے یہ بھی احنف بن قیس. کہا جاتا ہے کہ ایاز بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں راستے سے گزرا اور عمر رضی اللہ عنہ بھی بازار سے گزر رہے تھے, کوڑا ان کے ہاتھ میں تھا, تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ سلمہ راستے سے ہٹ جاؤ, اور پھر مجھے کوڑے سے مارا اور وہ کوڑا صرف میرے کپڑے کے کنارے پر لگا, یعنی خود کو نہیں لگا, میں راستے سے ہٹ گیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. اگلے سال پھر وہ مجھے بازار میں ملے اور مجھ سے پوچھے کہ کیا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں اے امیر المومنین. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے بھی ان کا ہاتھ تھام لیا. چلتے چلتے وہ اپنے گھر پہنچے اور 100 درہم کی ایک تھیلی نکال لائے اور کہا، اے سلما، ان درہموں سے فائدہ اٹھا، اور یاد رکھنا یہ درہم اس کوڑے کے بدلے ہیں جو میں نے تمہیں پچھلے سال مارا تھا. میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے تو وہ واقعہ یاد بھی نہیں رہا، اب آپ ہی نے یاد دلایا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لیکن وہ واقعہ میں آج تک نہیں بھولا ہوں. انہیں کتنا ان کو اپنے نفس کا محاسبہ محبوب تھا اور مطلوب تھا. اور واقعی میں جو لوگ خود جب تک کہ نہیں چاہیں گے نا اپنے نفس کا محاسبہ، تب تک کہ وہ ہو نہیں سکتا. اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اس کا حساب لیں، محاسبہ کریں، اس سے ہم سوال کریں اپنے نفس سے کہ ہمارے نفس کیا چاہتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی یا لوگوں کی رضامندی. اور اسی لیے ان کا جو بہت مشہور جملہ ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتحیئوا للارض الاکبر، اس سے پہلے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے محاسبہ کیا جائے خود اپنا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا وزن ہو خود اپنا وزن کر لو، اور قیامت کے دن سب سے بڑی پیشی کا سامان کر لو. سبحان اللہ، کتنی صحیح بات تھی. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے خاندانی معاملات میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، ہسبینڈ وائف میں کتنی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس میں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہماری عزت نفس ہمارے آڑے آ جاتی ہے کہ اچھا ہم بڑے ہو کر ہم کیسے معافی مانگے. حالانکہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے کہ نفس ہمیں کتنا بھی اکسائے کہ نہیں ہم معافی کیوں مانگے، ہم تو بڑے ہیں، ہم نے جو کہا ٹھیک ہی کیا، ہم نے کوئی غلط تھوڑی کہا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم کو جب پتہ چل رہا ہے ہمارے دل میں کچھ فیل ہو رہا ہے اور ضمیر ملامت کرتا ہے کچھ کے لگاتا ہے اگر زندہ ہو تو ہم فوراً معافی مانگ لیں. کوئی بات نہیں، دیکھیے عاجزی اختیار کرنے میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کرتا ہے، اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو یہ حدیث پر ہمارا یقین ہونا چاہیے بالکل. اور آپ خود مجھے بتائیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب بھی اگر وہ کوڑا مارا تھا یا اس طرح کی بات کی تھی تو انہوں نے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں کو اچھی بات سکھانے کے لیے کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو احساس تھا کہ کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے، اور قصاص کے لیے کیسے تیار رہتے تھے یا پھر معافی مانگ لیتے تھے. تو یہ ہم کو اپنے نفس کے محاسبے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ جو احساس ہے نا، اپنا احتساب کرنے کا احساس، کہ میں اپنا خود احتساب کروں، میں خود اپنی ضمیر کی عدالت میں خود اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا رکھوں اور خود کے خلاف فرد جرم عائد کروں اور اس کو ایکسیپٹ بھی کروں، اتنا بڑا میرا دل ہونا چاہیے. تبھی انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، تبھی اس کو احساس ہوگا اور اس کے اندر وہ احساس زندہ رہے گا کہ ہاں میری وجہ سے دوسروں کے اوپر زیادتی ہوئی ہے. پھر وہ کہتے تھے، یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیا، اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی راز خفیہ نہ رہے گا. تو اس آیت کو لے کر وہ بہت زیادہ بار بار ڈرتے رہتے اور اتنی شدت سے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے. کہتے تھے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر گیا، جو دریائے فرات ہے، تو اگر کوئی بکری کا بچہ دریائے فرات کے کنارے مر گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا. سبحان اللہ، کتنا ڈر. آپ دیکھیں، کہہ رہے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کو اونٹ کی پشت پر پالان کی لکڑی پر بیٹھے تیزی سے جاتے دیکھا، یعنی وہ تیزی سے جا رہے تھے دوڑتے ہوئے، یعنی اونٹ کو دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے. تو میں نے کہا، اے امیر المومنین، کہاں جا رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ اسی وقت ان سے ایک بہت اہم وفد ملنے آیا. لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے امیر المومنین کو، ان سے کہا گیا کہ امیر المومنین جو ہے بیت المال کا اونٹ کھو گیا ہے، اسے ڈھونڈنے گئے ہیں. وہ لوگ حیران ہو گئے جو آئے تھے ان سے ملنے کے لیے، کہ اچھا، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اتنی بڑی حکومت کے سربراہ بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے خود تشریف لے گئے ہیں، حیرانی کی بات ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جملہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں اونٹ ڈھونڈنے جا رہا ہوں، جو صدقے کا اونٹ تھا وہ بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے کہا، آپ نے تو اپنے بعد آنے والے خلفاء کو مشکل اور مشقت میں ڈال دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، مجھے ملامت مت کرو، اللہ کی قسم، جس نے محمد کو برحق نبوت عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر فرات کے کنارے سے بھی بکری کا کوئی بچہ گم ہو گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کا بھی سوال ہوگا. کتنی فکر تھی، آپ ان کو دیکھیں. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حرم کے پاس حوض میں، جہاں وضو کرتے ہیں، پہلے حوض بنا ہوتا تھا نا وضو کے لیے، تو حوض پر مرد اور عورتیں ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے کوڑے سے مار کر مرد اور عورتوں کو الگ الگ کیا، جو کہ ایک ہی حوض پر جمع ہو کر وضو کر رہے تھے. اس سے مطلب تھوڑا سا بے پردگی کا خطرہ تھا نا. اور پھر ایک ذمہ دار آدمی کو آواز دی اور وہ حاضر ہوا تو کہا کہ ایسے آداب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ، کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ حوض بنا؟ یہ کہہ کر واپس آیا تو علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اے علی، میں تباہ ہو گیا، علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس بنا پر آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو حدود حرم میں مارا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ ایک دائی ہیں، اگر آپ کی نیت اصلاح اور خیر خواہی کی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کوئی سزا نہیں دے گا، اور اگر آپ نے انہیں نیت میں کھوٹ کی وجہ سے مارا ہے تو تب آپ ظالم ہو سکتے ہیں۔ حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آیت سنی، والذین یؤذون المومنین والمومنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور اس آیت کا سننا تھا کہ وہ حیران اور پریشان ہو کر مدینہ کی گلیوں میں چکر کاٹنے لگے، اور پھر عبی بن کعب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے وہ تکیہ فوراً عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تو کہا کہ مجھے تکیہ نہیں چاہیے، یعنی پیر سے اسے ہٹا دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ اور پھر انہوں نے عبی کو بھی یہ آیت پڑھ کر سنائی اور کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں ہی اس آیت کا مصداق نہ ہوں، کیونکہ میں نے مومنوں کو تکلیف دی ہے۔ تو حضرت عبی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے تو صرف اپنی رعایا کی خیر خواہی اور بھلائی چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کو کتنا احساس تھا، کتنے اس بات کا ان کو ڈر تھا، خوف تھا، خشیت ان پر طاری تھی کہ اگر میں نے مومنوں کو تکلیف دے دی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس مجھ سے کہیں پوچھ نہ ہو جائے۔ اور اسی بنا پر وہ صحابہ کرام کے پاس دوڑے دوڑے پھرتے رہے اور پوچھتے رہے کہ کہیں میں اس آیت کے مذاق تو نہیں ہوں، اس کے برابر تو نہیں ہوں کہ جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب ایک حکمراں کے اندر اس پائے کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، ایک لیڈر کے اندر، تو آپ مجھے بتائیے کہ عدل اور انصاف کا کیا حال ہوگا، یعنی وہ معاشرہ کتنا پرامن ہوگا، کتنا خوبصورت اور کتنا سکون والا معاشرہ ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ آج بھی ایسے حکمراں پیدا ہوں جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے جیسا مزاج رکھتے ہوں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے جیسا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف ہو انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔